حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو لوگ عمل صالح کریں گے چاہے وہ مرد ہوں، من ذکر او انثى چاہے وہ عورت ہو. اب دیکھیے قرآن مجید نے ذکر کو پہلے نہ ذکر فرمایا، یعنی مرد پہلے پھر عورت، اور ہم کیا کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کہتے ہیں نا لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یعنی لیڈیز پہلے لیڈاز بعد میں. بھائی کیوں لیڈاز بعد میں کیوں؟ اور یا اردو میں بہت اردو میں کہتے ہیں خواتین و حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، تو یہ خواتین پہلے کیوں؟ اس لیے ہمارے مرشد فرماتے ہیں خواتین مت بولو، خواتین کا وزن خواتین سے ملتا ہے، وہ یاد آ جاتی ہے خواتین سے، خواتین سے خواتین یاد آ جاتی ہے. اور ہمارے شیخ کو فرماتے ہیں بھابی چابی بھی مت بولو، کیونکہ چابی کا وزن بھابی سے ملتا ہے، کنجی بولو. تو دیکھیے قرآن مجید کی ترتیب ہے ذکر یعنی مرد پہلے، لہٰذا کیا کہے جینٹل مین اینڈ لیڈیز، یعنی لیڈاز اینڈ لیڈیز، یا حضرات و خواتین. دیکھیے یورپ نے کیسا ایجاد کیا کہ مردوں کو پیچھے پتے پوچھ ڈال دیا اور عورتوں کو آگے خواتین و حضرات. ابھی سارے لیڈر حضرات یہ تو تقریر کرتے ہیں، جتنے لیڈر ہیں لیڈر کی جمع لیاڈر، بھائی چار ہر روپئے لفظ کی جگہ جمع جو ہے مفائل کے وزن پر آتی ہے نا، لیڈر کی جمع لیاڈر، مسجد کی جمع مساجد، بندر کی جمع بنادر، تو اسی طرح لیڈر کی جمع لیاڈر، اور جنگل کی جمع جناگل. کیوں بول صاحب صحیح ہے نا؟ تو اب وہ لیڈر تقریر کیسے کرتے ہیں کہ خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹل مین. تو لیکن قرآن مجید کا اسلوب ہے من ذکر او انثى. اور دیکھیے اس میں ایک فطری چیز بھی ہے، تکوینی چیز بھی ہے، کہ اللہ تعالی نے مرد کو پہلے پیدا فرمایا پھر عورت کو پیدا فرمایا، اور مرد کو اللہ تعالی نے جو شرف عطا فرمایا اس شرف میں وہ تابع ہے عورت اس کے. لیکن مردوں کے لیے اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں کے حق میں سفارش نازل فرمائی کہ عاشروہن بالمعروف، کہ تم ہو مرد لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنا، ان کو مرنڈا پلانا، ان کو انڈا کھلانا، ان کو ڈنڈا لگانا، لیکن ڈنڈا مارنا مت، وہ ڈنڈا دینے سے خوش رہیں گی لیکن ڈنڈا لگانا مت، مارنا مت، کیونکہ عورتوں کا مزاج ایسا ہے، عورتوں کا مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ رہنے کو گھر چاہے پھوس پھاس ہو، شیر سنیے گا دانت دینی پڑے گی، خارش مت دیجیے گا، لیکن رہنے کو گھر چاہے پھوس پھاس ہو، لیکن ہمارے اندر کچھ ٹھوس ٹھاس ہو، یہ عورتوں کا مزاج ہے. اس لیے اللہ تعالی نے سفارش نازل فرمائی ہے، وہ سفارش کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. آدھی عقل کی ہے، عجیب بے مرد پوری عقل کا ہو کر اگر آدھی عقل والی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو حماقت اور بیوقوف ہی نہیں ہے؟ کہ تمہاری عقل کامل ہے، اس کی عقل تو ناقص ہے، ناقصات العقل ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش، آپ نے بھی فرمایا کہ دیکھو المرأۃ کضلعی، مرد عورت مثل ٹیڑی پسلی کے ہے، ان اقمتہا کثرتہا، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، وہ نے استمتاعتا دیا استمتاعتا دیا وہ فیہا عوض، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ اٹھا لو گے اور اس کا چہرہ بند آگے رہے گا. میرے مرشد نے جب حدیث شریف پڑھائی تو فرمایا کہ دیکھو اپنے پسلی پر ہاتھ پھیرو، پھیرو بھائی اپنی پسلی پر ہاتھ، ٹیڑھی ہے نا سب کی، لیکن آج تک کسی نے اپنی پسلی کو سیدھا کرانے کے لیے گیا ہسپتال میں؟ لیکن اسی اور یہی پسلی حفاظت کا ذریعہ ہے، ہمارے کتنے اعضا جو جسم کے حصے ہیں ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو عورت کی جو ٹیڑھا پن ہے یہ ہماری کئی چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ناقصات العقل بنایا ہے اس میں بھی بڑی عافیت ہے. اگر اس کے پاس عقل ہوتی نا، اب آپ سوچیے جس کے پاس عقل ہو وہ ہمارے بچے پالے گی؟ جس کے پاس عقل ہو وہ ہمارے گھر کا جھاڑو دے گی، اور جن کے پاس عقلیں مل گئی نا تو وہ تو بیگ یہاں لٹکا کر اپنی پیچھے سے ہلاتی ہوئی دفتر چلی جاتی ہے. جیسے جن کو عقلیں مل گئی ان کا کیا حال ہوا؟ اب مرد پاگل ہے، پریشان ہے، اب کیا کروں؟ جو زیادہ، اور دیکھو یہ بیچاریاں، یہ بیچاریاں کتنی ہیں زیادہ. اس لیے میرے شیخ اور مرشد بہت اس بات پر بڑی تاکید فرماتے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بھلائی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، وہ معاملہ کرو جو تم اپنی بیٹی اور بہن کے لیے پسند کرتے ہو. جو اپنی بیٹی کے لیے اور بہن کے لیے، کہ اگر مان لو بیٹی اور بہن مزاج کی کڑوی ہو، تیز مزاج کی ہو، لیکن اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ نباہ کرے اور اس کے کڑوے پن کو برداشت کرے اور اس کی پٹائی نہ کرے تو کیا کہیں گے؟ کہ دیکھو ہمارا بہنوئی، ہمارا داماد کیسا پیارا ہے کہ میری بیٹی کے کڑوے پن کو، میری بہن کے کڑوے پن کو برداشت کرتا ہے لیکن اف نہیں کرتا، دعا دعا نہیں نکلے گی. تو جب مخلوق اتنی خوش ہوگا، مخلوق ہم کو اتنی خوشی ہوگی تو خالق کتنے خوش ہوں گے. اس لیے میرے دوستو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، ان کے کڑوے پن کو برداشت کر لے. شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ حضرت سے ملنے کے لیے آیا ہزار میل کا سفر طے کر کے، اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی گھر میں، اور اندر سے بیوی کی آواز آئی، کون؟ کہا کہ پوچھا حضرت ہے؟ ہاں حضرت، جانتی ہوں کیا حضرت ہے، وہ بڑے حضرت حضرت بنے پھرتے ہیں، مجھے پتا ہے کیسے حضرت ہیں، سارا چٹا چٹا پتا ہے ان کا. آئے بڑے حضرت حضرت، اب وہ پریشان، اس نے کہا بھائی تو آیا کہاں سے؟ اس نے کہا وہاں ہزار میل. ارے الو بیوقوف، تجھے عقل نہیں تھی؟ اس بیوقوف آدمی کے پیچھے تو یہاں تک آ گیا، ہزار میل کا سفر طے کر کے تیرے اندر کچھ عقل نہیں ہے؟ جو اتنا پیسہ، اتنی محنت کر کے تو آ گیا، خوب باتیں سنائی. اب اس کے بعد وہ بےچارا روتا ہو گیا کہ میں تو آیا تھا حضرت کی تعریف سن کر، اور یہ اور گھر کی خبر تو سب سے معتبر ہوتی ہے. اب اس کے بعد جب وہ نکلا تو اہل محلہ اس کے رب دیکھے، کہا بھائی تم یہ عورت کڑوی ہے مزاج کی، تم اس کی نہ کرو، حضرت کا یہ وقت جنگل میں جانے کا ہے، گھر کی لکڑی وغیرہ لینے گئے ہوں گے، تم جاؤ جنگل میں حضرت سے ملاقات ہوگی، اس کی باتوں کو دل چھوٹا نہ کرو، یہ مزاج کی کڑوی ہے. اب اس کے بعد ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص گیا جنگل میں تو دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے، اور وہ آدمی شیر پر سوار ہے، لکڑی کا گٹھر اس کی پیٹھ پر ہے شیر کی، اور سانپ کا کوڑا اس کے ہاتھ میں ہے. جب وہ آدمی، جب وہ شیر چلنے میں ذرا گڑبڑ کرتا ہے تو سانپ کے کوڑے سے اس کی پٹائی لگاتا ہے، شیر ٹھیک چلنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ کون تھے؟ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اب اس شخص کو حضرت نے اس کی شکل پر دیکھے کہ اس کی شکل پر 36 بج رہے ہیں، سمجھ گئے کہ گھر سے ہو کر آ رہا ہے. میری ڈگری مل پتا چل چکی ہے اس کو کہ میں کس مقام پر ہوں. تب معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے فرمایا کہ گر نہ صبرم، گر نہ صبرم می کشیدے بارے سن، اگر میرا صبر اس عورت کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت نہ کر سک نہ کرتا، نہ گر نہ صبرم می کشیدے بارے سن، اگر وہ اس عورت کی کڑوی باتوں کو برداشت نہ کرتا تو کہ کشیدے شیر نر بیگار من، تو یہ شیر نر جنگل کا بادشاہ میری مزدوری اور بیگاری کیسے کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کے صدقے میں مجھ کو یہ کرامت عطا فرما دی. لیکن بیوی کو جا کر سنانا مت یہ کہ اب بیوی نے کچھ کہا کیا صبر کروں گا تو شیر کی سواری ملے گی مجھے. ہم نے کہا تیری اور تیرے شیر کی ایسی کی تیسی. جیسے عورت کو کراوت میں دکھا دے گا مانے گی نہیں. ایک بزرگ نے بہت دعا مانگی کہ اللہ میری بیوی بالکل معتقد نہیں ہوتی، آپ مجھے کرامت دے دیجئے کہ میں ہوا میں اڑوں، کیونکہ وہ کہتی تھی یار تو ہے زمین پر دھرا ہوا. بزرگ تو وہ ہوتے ہیں اللہ والے جو مولوں کو اڑتے ہیں، تو زمین پر ہر وقت دھرا رہتا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے دعا اللہ والے سے دعا قبول فرما لی اللہ تعالیٰ نے. خوب اڑنے کا خوب گھر کے آگے سہن سے دیکھا، اب وہ بھی اتر کے خوب چکر لگائے واپس آئے. اب گھر کو دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا تو بیوی دوڑتی ہوئی آئی, چہرہ لال, آنکھوں میں عجیب چمک. اسے کہا آج میں نے بزرگ دیکھا زمین پر دھرے ہوئے. آدھی تجھے کیا پتا بزرگ کیا ہوتے, آسمان پہ اڑا تھا. اس نے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا. اچھا تبھی میں کہوں ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑے تھے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی بنایا, ان کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرے اور ان کے مزاج کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے قرب کے وہ مقامات رکھے کہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں, علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے شیخ اور مرشد, اپنی کتاب اپنی تفسیر انہی کے نام پر تفسیر مظہری, عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خالادات بھائی تھے. تو اور حضرت کا مزاج اتنا نازک کہ اگر چارپائی ٹیڑھی رکھی ہوئی دیکھ لی سر میں درد. بادشاہ آیا, بادشاہ نے پانی پیا, گلاس سرائی پر ٹیڑھا رکھ دیا, سر میں درد. ایک خادمہ بوڑھی خادمہ تھی, اس نے کہا حضرت سردی کا زمانہ ہے, اگر آپ ارشاد فرمائے تو میں رضائی آپ کے لیے تیار کروں. حضرت فرمایا اچھا بھائی. اب رات حضرت سونے کے لیے لیٹ گئے, اس کے بعد وہ آ گئی. تو حضرت نے خادم سے فرمایا کہ اچھا بھائی وہ رضائی اوپر ڈلوا دو. اب صبح اٹھے تو دیکھا آنکھیں بالکل لال. خادم نے پوچھا حضرت خیریت؟ فرمایا بھائی رات بھر نیند نہیں آئی, سر میں درد ہوتا رہا. پوچھا کیا؟ فرمایا کہ دیکھو اس کے نگندے, وہ جو تاکے دیکھو ذرا پرکار سے ناپ کر دیکھو, یہ ٹیڑھے لگتے ہیں اندھیرے میں. جس ظالم کا یہ حال ہو اندھیرے میں ایسی نزاکت, لہذا پرکار سے ناپا تو دیکھا وہ ٹیڑھے. اب بتائیے, اس کے بعد دوبارہ اس کو کیا پرکار سے ناپ ناپ کر تب نیند آئی. یہ عالم اور الہام کیا ہو رہا ہے. ایک عورت ہے, نوازن ہے, روزے دار ہے, لیکن مزاج کی کڑوی ہے. اگر تم اس کی برداشت کر لو تو تمہارا عالم میں ڈنکا پڑ جائے. بس حضرت نے شادی کر لی. اب عالم یہ ہے کہ کھری کھری سنا رہی ہے اور اس کی حضرت صبر فرما رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. انعام کیا ملا؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جیسا وقت کا محدث اور مفسر, جن کے بارے میں شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنے وقت کا امام دہلی ہے. وہ سلسلے میں داخل, ان کے خلیفہ شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. صرف ان کے 1000 مریدین تھے, 1000 خلفاء تھے. اور ان کے سلسلے میں شاہ غلام علی صاحب کے ہاتھ پر علامہ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ ہوئے شام کے, جن کے خلیفہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام ملا؟ یہی تو تھا ڈنکا پڑ جائے گا. اب ایک طالب علم افغانستان کا آیا تو حضرت روزانہ بھیجتے تھے کسی خادم کو کہ جا کر گھر میں گھنٹی بجاؤ, دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اما جان سے پوچھو کہ اما جان کوئی خدمت, اور دیکھو جو فرمائے سن لینا خاموشی سے, کہنا مت. وہ اندر سے سراتی کھڑی کھڑی اور یہ سنتے رہتے. اب وہ جو افغانی تھا خان صاحب, اس کو ایک دن حضرت نے بھیجا اور سمجھایا کہ دیکھ بولنا کچھ نہیں بس سن کے آ جانا. اب وہ کیا دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا حضرت نے ہم کو بھیجا ہے کوئی خدمت؟ آپ پڑا وہاں بیٹھا رہتا آیا خدمت خدمت, خود کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں یہاں چلے اور خوب باتیں سنائی ہیں کہہ کے اور سب. اب وہ خان صاحب تھا, پہلے تو بہت برداشت کرتا رہا کہ میرے پیر کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, میرا استاد اور پیر. اب جب وہ زیادہ اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے کہا بکواس مت کرو, تمہارا کتی زبان سے نکال لے گا, ہمارا پیر کی شان میں گستاخی کرتا ہے. بس تو یہ بولا تو اس نے اور چلانا شروع کر دیا عورت نے. اب حضرت کو آواز پہنچی کہ خلاف معمول کو زیادہ تاخیر آواز بھی ہوتی. حضرت بھاگے دوڑے, فرمایا چلو تم, اس نے جا کر معافی مانگی. فرمایا بھائی اس کی, اس نے پھر کہا, اس نے کہا ارے حضرت تم کیسا ہے, ہم تو ہوتا تو اس کو بہتر مار دیتا. وہ جیسے حکیم الامت نے فرمایا نا کہ ایک افغانی آیا تھا کابلی ہندوستان میں, تو اب وہ ٹرین میں سفر بیٹھا, اپنی تو ٹکٹ تھا, وہاں پہ سکھ بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ ذرا چوڑے ہو کر بیٹھے تھے اور مکتی ابھی اکیلا تھا. انہوں نے اس نے کہا بھائی میری جگہ. اس نے کہا چلو خاموش ہو گیا. اب وہ کچھ بات بڑی کہ بھائی جگہ دو. تو سکھ نے اس کو تھپڑ مار دیا. تو خان صاحب نے کیا کہا, پوچھا ہم کو غصہ نہیں آیا ایک اور مارو. اتنے میں ٹرین چل پڑی تھی. اس نے دوسروں تو مستی تھی دو تین آدمی تو اس نے ایک اور لگا دیا. اس نے کہا یار ابھی ہم کو غصہ نہیں آیا ایک اور مارو. اس کو اس نے بتا کیسے مارے. اس نے ایک لوار لگایا. بس خان صاحب نے اس کو پکڑا چلتی ٹرین سے باہر نکل گیا. اب غصہ آیا نا, غصہ آیا اب اس کے بعد ٹرین سے باہر. باقی سکھ بھی ہاتھ سے بیٹھ گئے. تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو سب دین کا کام ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ جو مجھے عزت عطا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جو مجھے دین کی پھیلانے کی نعمت عطا فرما رہے ہیں, یہ سب اس عورت کی کڑوی کیسی بھی برداشت کرنے کی وجہ سے ہے. لہٰذا حضرت کا یہ عالم تھا کہ راضیوں نے حضرت کو بندوق مار دی تھی, شہید کیا تھا. مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تھے. راضیوں نے حضرت کو گولی ماری تھی اور مرنے سے پہلے حضرت نے ایک شعر لکھا تھا اپنی ڈائری میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا, لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا. کیا دیکھیے, لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا. لہذا اب کسی نے اب تکلیف تھی, کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ جو گولی لگی ہے اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی. فرمایا الحمدللہ گولی لگنے کی کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن یہ جو بندوق کی گولی کی جو گندک ہے اس کی بو سے سر میں درد ہو رہا ہے. بتائیے صاحب شہادت پا رہے خود مارے کوئی تکلیف نہیں, لیکن مزاج اس وقت بھی یہ عالم ہے, نزاکت کا اس وقت بھی یہ عالم ہے کہ فرمارے گندک کی بو سے سر میں تکلیف ہو رہی ہے. بس شہادت سے تکلیف نہیں ہے, یہ عالم تھا میرے دوستو. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا. اچھا ایک واقعہ اور یاد آیا, ملا محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند کے پہلے استاد ہیں, سب جانتے ہیں پہلا استاد محمود پہلا شاگرد محمود, حکیم الامت کے بھی استاد تھے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ملا محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری بیوی سے کھچڑی میں نمک تیز ہو گیا تھا. حضرت نے اس پر فرمایا یاد رہے کہ تیز ہوا تھا یا کم ہو گیا تھا. تو بس میں نے اس کو برداشت کیا تو اس اور معاف کیا. فرماتے ہیں کہ اس معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دیا. یہ کون ہے, ملا محمود صاحب دیوبند کا پہلا استاد پہلا مدرس, اس کا یہ عالم کس مقام کے ہوں گے کہ ماں قاسم دان نانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو پہلا استاد مقرر فرمایا. تو سوچو کس مقام پہ شخص ہوگا وہ. لیکن نجات کس چیز پر ہوگی, بیوی کی صرف ایک مرتبہ کی غلطی معاف کرنے پر. اس لیے میرے دوستو اچھے اخلاق, اور یہ اخلاق میں شامل ہے, یاروں کی کڑوی باتوں کو برداشت کر کر اس پر مسکرانا, یہ کوئی کمال نہیں ہے جناب. کمال تو ہے بیوی جو کہ کمزور ہے اس کمزور کی کڑوی کو برداشت کر کے مسکرانا, یہ کمال کی چیز ہے. اور یہ کہنا اس کو, ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ, یعنی بیوی سے کیا ہے, بیوی سے کہا ہے بلکہ بیوی سے کیا بھی کہتے ہیں, تم کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ اور مجھے تمہارے غصے پہ پیار آتا ہے. لہٰذا میں اپنے مرشد کی بات ایک بتاتا ہوں. میرے شیخ کی جو گھر والی تھی, میں ہماری پرانی صاحبہ رحمت اللہ علیہ, وہ حضرت سے عمر میں 15 برس بڑی, اور میرے شیخ نے 25 برس کی عمر میں شادی کی تھی. اس وقت ان کی عمر 40 برس تھی, وہ بیوہ تھی, لیکن سب حضرت نے اس وجہ سے شادی کی تھی کہ کوٹلہ جہاں حضرت کی سسرال ہے ہندوستان میں, وہاں پر ان کی دینداری مشہور تھی, دیرانی صاحبہ کی دینداری پورے کہ پورے قصبے میں سب سے زیادہ دیندار عورت ہے یہ. حضرت نے صرف اسی لالچ میں شادی فرمائی اور کتنی 15 برس پڑی. آپ میرے شیخ کو آج بھی جا کر دیکھیے, اس عمر میں 80 برس کی عمر میں حضرت کا حسن کیسا ہے؟ ماشاء اللہ. کیوں دورانی صاحب 84 برس عمر ہے میرے سے 21 ون اور حسن دیکھیے. تو سوچو جس کا بڑھاپے میں حسن ایسا ہے جوانی میں کیسا ہوگا. اور میں سچ بتاتا ہوں, میری گھر والی نے دیکھا ہے, بتایا کہ وہ پیرانی صاحبہ حضرت کی بالکل الٹ تھی, بالکل الٹ. یعنی حضرت اتنے خوبصورت اور ان میں خوبصورتی بھی نہیں تھی اور عمر میں بھی بڑی. لیکن میرے مرشد کا کیا معاملہ تھا یہ بھی سنیے. جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آواز لگاتے تھے, او میری بڑھیا, او میری بڑھیا, شکر کی پڑیا, وارے میری گڑیا. حسن حسین بیوی سے پیار کرنا یہ تو کوئی کمال نہیں, یہ تو طبیعت ہے. وہ طبیعت سے پیار کرے گا, کمال ہے بندگی اور کمال ہے, کمال ہے. عبدیت یہ ہے کہ جس میں حسن نہیں ہے صرف اس بات پر نظر ہے کہ میرے مولا کی بندی ہے, پھر اس سے پیار کرنا, بتاؤ یہ للہیت اور اخلاص کا اعلیٰ مقام نہیں ہے؟ کیونکہ بیوی حسین ہے تو سبھی وہ خود ہی فرشتہ ہوگا, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مرے گا. لیکن بیوی حسین اور خوبصورت نہیں ہے. لہٰذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی بھی حسین نہیں تھی. ایک خادم گھر کسی ضرورت سے کیا ہوا سے پردہ کھل گیا, نگاہ پڑ گئی. اب وہ آیا اور آ کر رونے لگا, کیونکہ وہ ایسی تھی کہ جس پر حسن کا 1% اطلاق بھی جائز نہیں تھا. مولوی کو جملے سے مزہ آ گیا, حسن کا اطلاق کا یعنی 1% بھی اپلائی نہیں کر سکتے, ایسی تھی وہ. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ خادم, وہ شاگرد آ کر امام محمد کا رونے لگا. امام صاحب نے پوچھا, خیریت بھائی کیا بات ہے, تو کیوں روتا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ کی قسمت کو روتا ہوں. کیا آپ کی قسمت کیا پھوٹ گئی؟ آپ کتنے بہت اتنے حسین تھے کہ امام ابو حنیفہ ان کو اپنے دس میں پیچھے بٹھاتے تھے, حالانکہ امام ابو حنیفہ نے ان کی ماں سے شادی بھی کی تھی, سوتےلے بیٹے تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کانا فضیحن, وہ بہت خوبصورت تھے امام محمد. علامہ شامی فرماتے ہیں کانا فضیحن, خوبصورت تھے. اپنی فتاوی شامیہ میں یہ بات لکھی. لیکن اس خوبصورتی کے باوجود امام ابو حنیفہ کا یہ عالم تھا کہ کانا ابا حنیفہ یجلسو امام محمد فی درسہ خلف داری مخافت عینہ مع کمال تقواہ, کہ کمال تقوا کے باوجود اپنے درس میں اپنے سوتےلے بیٹے امام محمد کو پیچھے بٹھاتے تھے صرف نظر کی حفاظت کی وجہ سے. اتنے خوبصورت تھے. اور پھر روزانہ دیکھتے بھی نہیں تھے اب کتنا حسن میں کمی ہوئی. ایک دن چراغ میرے شیخ فرماتے ہیں جب چراغ میں داڑھی ہلتی ہوئی دیکھی تو میں, اچھا داڑھی نکل آئی, اب تم سامنے آ جاؤ. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں, میرے مرشد سے بنگلہ دیش میں ایک محدث نے کہا کہ حضرت صدیق کہ میں دورہ حدیث پڑھاتا ہوں, حدیث شریف کی کتابیں, لیکن کبھی کبھی ہم کو معتمین چھوٹے درجے بھی دیتے ہیں ساتھ میں بڑی کتابوں کے ساتھ, جس میں نمکین لڑکے ہوتے ہیں امرت, جن کی داڑھی مونچھ نہیں یا حسین ہوتے ہیں وہ. فرمایا ان کے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں کیا کروں ان کا؟ میرے مرشد نے فرمایا ان کو پیچھے بٹھاؤ, پیچھے بٹھاؤ ان کو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت لوگ تو بڑا بدنام کریں گے مجھے, کہ لو جی یہ تو شہوت کا مریض ہے. جی تو لڑکوں کو حسین لڑکوں, ہو جی ہو یہ تو. تو حضرت نے فرمایا, میرے شیخ رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ امام ابو حنیفہ نے امام محمد کو پیچھے بٹھایا تھا, وہ بدنام ہوئے یا ان کو عزت مل رہی ہے آج؟ پھر میرے شیخ نے فرمایا, اچھا ایسا کام کرو, اگر ایسا مشکل ہے تم کو تو یوں کرو کہ جو لڑکے حسین ہیں ان کو دائیں اور بائیں بٹھاؤ اور جو حسین نہیں ہیں ان کو سامنے بٹھاؤ, تاکہ جو سامنے ہیں وہ کیا بن جائے متن, اور جائیں دائیں اور جو بائیں ہیں وہ بن جائے حاشیہ. متن ہوتا ہے جلی اور حاشیہ ہوتا ہے خفی. دیکھا آپ نے صاحب, یہ میرے شیخ کی تقریر ہے. متن جو ہے وہ جلی ہوتا ہے یعنی واضح ہوتا ہے, اور حاشیہ وہ خفی ہوتا ہے. متن کے لیے ظاہرانہ نظر کافی ہے اور حاشیے کے لیے ظاہرانہ نظر چاہیے. یعنی جو متن ہے بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے اس کو ایک نظر دے کے سمجھنا آ جاتا ہے, اور حاشیہ جو کتابیں ہیں مولویوں کی آپ کتابیں دیکھیں جو باریک باریک حاشیہ بالکل باریک ہوتا ہے تو اس کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے, تب بھی جا کے پڑھا جا سکتا ہے. دادا فرمایا کہ حسینوں کو دائیں بائیں کر دو تاکہ جب تک غور سے نہ دیکھو, اور غور سے دیکھنا تمہارے اختیار میں ہے. سائرانہ نظر سے ان کا حسن بتانا چلے، سائرانہ اور غیر حسینوں کو سامنے بٹھاؤ اور حسینوں کو دائر بائیں بٹھاؤ، بس اس بات سے وہ خوش ہوئے کہ حضرت اب آپ نے احسان فرما دیا. یہ تربیت ہے میرے دوست. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کا وہ شاگرد آ کر رونے لگا کہ حضرت آئے آپ کی قسمت پھوٹ گئی. ایک شاعر تھا وہ بہت بدسورت تھا، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی. تو ایک دن میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے تو بیوی نے کہا کہ دیکھ میں بھی جنتی ہوں اور تو بھی جنتی ہے. پوچھا وہ کیسے؟ کہا بات یہ ہے کہ تو مجھ کو دیکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے کہ اتنی حسین بیوی اللہ نے دی، اور میں تجھ کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں کہ ایسا شوہر لنگور جیسا ہور کو دیا. تو شکر کرنے والا وہ بھی جنتی ہے اور صبر کرنے والا وہ بھی جنتی ہے، جس میں ہم دونوں جنتی ہیں. تو مجھ کو دیکھ کے شکر کرتا ہے اور میں تجھ کو دیکھ کے صبر کرتی ہوں اور ہم دونوں جنتی ہیں. تو امام محمد نے فرمایا کہ سن، امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر میری بیوی حسین ہوتی تو پھر میں تمہارے پاس ہی گھر میں بیٹھا ہوتا اور تم دروازہ کھٹکھٹاتے استاد جی کندو تکائے کا گھنٹہ ہے، اور میری اندر سے آواز آتی میں اس وقت حسن دقائق میں مصروف ہوں، حسن کے دقیقے باریکیاں دیکھ رہا ہوں. پھر میرے شیخ فرماتے امام محمد رحمت اللہ نے جوش میں ایک جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرماتا ہے اس کو مٹی کے کھلونے میں ضائع نہیں ہونے دیتا. کیونکہ بیوی حسین ہے، جائز ہے بیوی حسین. اسی پر میرے شیخ نے فرمایا کہ جو باپ ہوشیار ہوتا ہے نا وہ اپنے بیٹے کے لیے زیادہ خوبصورت بیوی نہیں لاتا، کہتا ہے اگر زیادہ خوبصورت بیوی لے آؤں گا تو یہ روگ اس کے پاس بیٹھے گا، ہم کو پوچھے گا ہی نہیں. تو میرے دوست میں عرض کر رہا تھا من ذکر نے انسا سے بات چلی تھی، جس پر دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مفید مضامین عطا فرما دیے کہ اگر عمل صالح کرے من شرطیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شرط نازل فرمائی کہ اگر تم عمل صالح کرو مرد ہو یا عورت، یعنی اگر مرد کرے تو یہ نعمت اس سے ملے گی، عورت کرے تو اسے ملے گی. مرد نہیں کرتا عورت کرتی ہے، وہ پا جائے گی لیکن عورت مرد کرے گا عورت نہیں کرے گی تو وہ پا جائے گا. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وہ مومنون، کیا مومنو جملہ اس میں نازل فرمایا، وہ مومنون. اور یہ جملہ اس میں جو نازل فرمایا یہ حال کے لیے ہے، یہ حال ہے اس کا، یعنی وہ مرد اور عورت مومن ہونے چاہیے. اور حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، بمنزلہ قید کے ہوتا ہے، تو اس پر کیا انعام ملے گا؟ اب اس کی جزا آ رہی ہے، شرط کی اب جزا آ رہی ہے. کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، لام تاکید با نون ثقیلہ سے فرما رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح ارشاد فرمانے کی ضرورت نہ تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ فرما دیتے کہ ہم تمہیں بانس زندگی دیں گے، یہ کافی تھا. لیکن بندوں کی رعایت کے اعتبار سے فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور ان لوگوں کو بانس زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، مزیدار زندگی دیں گے جو عمل صالح کریں گے. اور قاعدہ کیا ہے؟ اذا فات الشرط فات الجزا، اگر کسی نے عمل صالح کو فوت کر دیا، اب عمل صالح نہیں کرتا تو اسے مال و زندگی بھی نہیں ملے گی. مومن ہے وہ، اگر مومن ہے عمل صالح نہیں کرتا، عمل غیر صالح کرتا ہے تو وہ مال و زندگی سے محروم رہے گا. بلکہ قضیہ عکس کریں، عمل غیر صالح پر اس کی زندگی کڑوی اور تلخ ہو جائے گی، اور یہ عالم ہوگا کہ اس کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، اس کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. لہذا اگر عمل صالح اگر نہیں کرتا، عمل غیر صالح کرتا ہے، عمل غیر صالح، اور ہمارے یہاں زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صالح والا کام کرتا ہے، کہتے ہیں نا ابھی صالح، یہ کیا کر رہا ہے؟ جو صالح عمل نہیں کرے گا وہ صالح نہیں ہوا. جو عمل ہے صالح، یعنی صالح والا کام، ابھی صالح کہیں کہ یہ کیا کیا تو نے، کہتے ہیں نا ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بیوی کے بھائی کو صالح مت بولو، اس کو کہو برادر نسبتی، اور بچوں کا ماموں یا برادر ان لا، خالا مت بولو، کیونکہ عرف میں گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی احترام کرو. یہ سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، من عامل صالحا، شرط ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ شرط جتنی کامل ہوگی اس پر جزا اتنی کامل ملے گی. اچھا اس میں دیکھیے، وہ مومن بھی ہے، مومن کا بھی عمل صالح سے جوڑ ہے، یعنی ایمان جس کا جیسا ہوگا ویسا اس کا عمل صالح ہوگا. یعنی ایمان کا ایمان جیسے جیسے ترقی کرتا چلا جائے گا، اس کے عمل میں اس کے عمل صالح، ایمان کی ترقی سے اس کے عمل صالح کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے، نہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں، عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہے. عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہے. کیوں؟ اس کا ایمان جس درجے کا ہے، اس ایمان نے اس کے عمل صالح کی جو کیفیت بڑھا دی، اس کی وجہ سے جو لطف بالطف زندگی وہ پائے گا، وہ کمزور ایمان والا پا نہیں سکتا. پتا چلا اپنے ایمان کو ترقی دینے کی فکر کرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمل صالح میں جان پڑتی چلی جائے گی. رحمت بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اعمال کو عقول کے اعتبار سے تولا جائے گا، عقلوں کے اعتبار سے، اور عقل میں کمال پیدا ہوتا ہے ایمان سے. کیوں؟ کیونکہ عقل کے معنی یہی ہے جو انجام پر نظر رکھے. لہذا کافروں کو عقل مند کہنا جائز نہیں ہے. چالاک اور ہوشیار کہہ سکتے ہیں، جو معاملے میں معاملہ فہم ہو ان کو چالاک اور ہوشیار تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عقل مند نہیں کہہ سکتے. کیونکہ عقل مند وہ ہے جو انجام پر نظر رکھے. یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے کہ جو اپنے انجام کو برباد کر رہا ہے، مرنے والا ہے، اور قیامت کے دن اپنی حماقتوں میں مبتلا ہوگا، تو اس کو عقل مند کیا بولتا ہے؟ عقل مند تو مومن ہے، گو کے بے وقوفیوں کے کام بھی کرتا ہے، لیکن اصلی عقل مند مومن ہے. کیونکہ آخرت کی زندگی اس نے کیا اپنی بنا لی، گو کہ اس عقل نے کمال نہیں پیدا کیا. کیا مطلب؟ ایمان کمزور تھا اس لیے اس کی عقل بھی کمزور رہی. ایمان کامل ہوگا، عقل بھی کامل ہو جائے گی. لہذا عمل صالح کرے، عمل صالح جو کرے تو کیا بات ہے، بالطف زندگی. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالص حیات ہے، حی ہے، حی حی کے کیا معنی؟ ازلن ابدن، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. وہ حیات کل شیئن بھی مؤبدن، اور ساری کائنات کی حیات اللہ تعالیٰ کی صفت حی کی محتاج اور مستعار ہے، اس کی صفت حی کی. لہذا اللہ تعالیٰ جو کہ سلاطین عالم کی حیات کا مالک ہے، حیات سلاطین عالم کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور حیات شمس و قمر کا مالک کون ہے؟ اللہ. حیات مال و دولت مالداروں کا مالک کون ہے؟ اللہ. حیات حسینان عالم کا مالک کون ہے؟ اللہ. لہذا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، تو جب اس کو حیات عطا فرماتے ہیں، تو اس کی حیات رشک سلاطین عالم ہوتی ہے. اس کی حیات رشک سلاطین عالم پر رشک کرتی ہے، اور اس کی حیات سارے عالم کے مالداروں کی حیات پر رشک کرتی ہے. یعنی سارے مالدار رشک کرتے ہیں کہ اس کی حیات میں کیا حیات ہے. وجہ یہ کہ اس کی حیات خالق حیات پر قربان ہو رہی ہے، اور یہ مرنے والوں پر مر رہا ہے. اس لیے خواجہ صاحب نے کیا فرمایا، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پر مر رہا ہے، حسینوں پر مر رہا ہے. یہ مرنے والے ہیں سب، یہ لڑکے اور یہ عورتیں جن کو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ذرا سوچ لیلا مجنو کہاں جائیں گے، رومانٹک دنیا کے پاگل. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنو ملا، نہ تو لیلا ملی. ذرا لیلا مجنو کو دفن کر کے دیکھو، 16 سال کا لڑکا، 16 سال کی لڑکی، 6 مہینے بعد قبر کھول کر دیکھو کیا ملے گا، مٹی کے علاوہ. پتا چلے گا کہ اس عورت کے بال کدھر ہیں، اس کی ناک نقشہ کدھر ہے، یا اس عاشق کے آدھا رشتے کدھر ہے، اس کی غزل خانیاں جس زبان سے کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کیا وہ زبان پتا چلے گی؟ سب کیڑے لے کر بھاگ رہے ہیں. تو پتا چلا ان کی حیات، وہ حیات خالق کے حیات پر جو قربان نہیں ہے، میرے دوستو اس حیات پر بے شمار موت برستی ہے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو حیات خالق حیات پر قربان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حیات پر بے شمار حیات برساتا ہے. اور اس عمل صالح میں صرف کرنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف تو ہے، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں معرومی نے فرمایا کہ نیم جان بستانت اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں آدھی جان لیتا ہے، نیم جان بستانت آدھی جان لیتا ہے، تو سمجھتا ہے ہم گناہ چھوڑیں گے تو مر جائیں گے، ہم گناہ چھوڑیں گے تو مر جائیں گے. میرے شیخ فرماتے ہیں نہیں، تم مرو گے نہیں، اللہ تعالیٰ آدھی جان لیں گے لیکن اس کے بدلے میں سب جان حد سینکڑوں جان عطا فرمائیں گے. نیم جان بستانت سب جان حد اس کے بدلے میں سینکڑوں جان عطا فرمائیں گے، اور ان حیات میں ان جانوں میں ایسی لذت اور مزہ ہوگا کہ معرومی فرماتے ان کے در وحمت نہایت آدھے حد. اللہ تعالیٰ تم کو اپنے قرب کی وہ لذت، وہ مزہ، وہ بہارے اور وہ لذت عطا فرمائیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا، وہ لذت عطا فرمائیں گے. لیکن کیسے؟ بس عمل صالح کے لیے عمل صالح کرو اور عمل غیر صالح مت کرو، صالح والا کام مت کرو. اللہ کو ناراض کر کے چین کی چین ڈھونڈنے والا دنیا میں سے بڑھ کر کوئی بیوقوف اور احمق الذی نہیں ہے. کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے چین اور سکون تلاش کرتا ہے، دنیا میں سے بڑھ کر احمق، گدا، بیوقوف اور بندر نہیں ہے. جو نافرمانی کی راہوں سے چین اور سکون تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چین اور سکون اپنی حیات اپنے عمل صالح کے اندر رکھا. عمل صالح کرے اور عمل غیر صالح سے بچے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل صالح تو بہت سارے ہیں اور عمل غیر صالح بھی، اب کس سے بچے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں پانچ کام کر لو تو انشاءاللہ تمام اعمال صالحہ پر عمل کی ہمت اور توفیق مل جائے گی. نمبر ایک کام، اپنے قرآن مجید کو درست کرو، قرآن مجید کو درست کرنے کی فکر کرو. اب کہتے ہیں بعض لوگ اب ہماری عمر گزر گئی، اب ہم بڈھے ہو گئے، اب کہاں سے درست کریں؟ اچھا بڈھے کی بیوی مر جائے دوسری شادی نہیں کرتا، وہ شادی کو تیار ہے اور جوانوں سے کرتا ہے. ہمارے محلے میں اتنے بڈھے ہیں 70-70 سال کے، 18 سال، 30 سال، 22 سال کی ان لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں انہوں نے ہمارے محلے میں. واجی بڑے میاں تو شادی کے لیے تو لیلا کے لیے تو سب تیار ہے. پوچھا بھائی تو کرے گا کیا؟ سر کوئی بات نہیں، ماجون زندہ باد، جوائے لیجیے، انجوائے کیجیے. ماجون خمیر حکیم زندہ باد. شادی سے پہلے ملیے، شادی کے بعد ملیے تو واہ، اس کے لیے تو سب تیار ہے. کیا بات ہے، قرآن مجید درست کرنے میں مخارج مان لو وہ کمال درجے کے نہیں نکلیں گے، لیکن اپنی کچھ عطا تو دکھا دے گا، اللہ کو بھی پیار آئے گا. دیکھو بڈھے توتے کو کیسا کرتا ہے ہماری محبت میں. دیکھیے ہمارے یہاں اس مجلس میں ایک بڑے میاں موجود ہیں جنہوں نے اس عمر میں قرآن مجید کو درست کیا ہے، اسی مجلس میں موجود ہے وہ بڑے میاں اسی مجلس میں جو اس عمر میں قرآن مجید درست کیا. تو جب وہ کر سکتے ہیں تو دوسرے کیوں نہیں کر سکتے، جوان کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمت کی ضرورت ہے میرے دوستو. اگر بزدل بن جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، ہمت کرے سب کام ہو سکتا، بزدل کا کیا کرے گا؟ ایک کام ہو گیا نا، دوسرا کام کیا کرے؟ کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لے. ایک یہ ہمارے صالح بتائے جا رہے ہیں، صالح عمل، اور داڑھی کو کاٹنا یہ غیر صالح عمل ہے. اب بتاؤ وہ جو داڑھی کو بالوں کو کاٹے گا وہ مرد ہے، اب چکنا بنائے تو سب اس کو ہاتھ پھیریں گے نہیں پھیریں گے؟ ارے ارے چکنے میاں کہاں جا رہے ہو، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اس میں پھر مرد میں اور عورت میں کیا فرق رہا؟ سارے اس کو دیکھ کر کہیں گے آؤ یار تمہیں بریانی کھلائیں، آؤ دودھ پتی چائے پلائے، آؤ بادشاہ آؤ. معرومی فرماتے ہیں کہ کو تکے از حسن شد مولائے خلق، وہ لڑکا جو عورت لڑکا داڑھی مونچھ نہیں لیکن حسن کی وجہ سے سب کہہ رہے آؤ بادشاہ آؤ، آؤ دودھ پتی پیو، آؤ چکن کڑھائی، آؤ تمہارے موبائل میں بیلنس ڈلوا دیں، اس کے کپڑے دلوا دیں. بڑے بادشاہ مولا خلق بنا ہوا ہے تو حسن کا بادشاہ، لیکن فرماتے اس کا انجام بھی تو دیکھو کیا ہے. بعد پیری شد خورف رسوائے خلق، اور بعد میں کیا نہ ہوا کہ وہ رسوائے خلق. اب اس کو دیکھ کر سارے عاشق اس ملائم خان کو جب وہ خشب خان بن گیا سب کی دیکھ کر خزر خان بن گئے. اب بڈھے کو کوئی نہیں پوچھ رہا، جوان کی تو سب ٹانگیں پر دبانے کو تیار ہیں لیکن بڈھا بےچارا اپنی ٹانگیں خود دباتا ہے. تو کیا بات ہے میرے دوستو، کس چیز پر مر رہا ہے؟ لہٰذا ایک کام کیا کرے، کہ دوسرا کام ہے نا، ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں سامنے سے ایک مٹھی، لیکن چھٹی کے ذرا نیچے سے ناپے، ایک سامنے یہاں سے ناپ کے چارج کر لیجیے، یہاں سے نا ناپے نیچے، تھوڑی نیچے سے ناپے، ایک مٹھی سامنے سے ایک مٹھی دائیں طرف سے اور ایک مٹھی بائیں طرف سے، تینوں طرف سے، اور داڑھی کو کاٹنا بہت آسان ہے۔ اس کے لیے میں سچ بتا دوں، آپ کو حجام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حجام جو ہے گڑبڑ کرتا ہے، داڑھی کاٹنا اتنا آسان۔ دیکھیے یہ سامنے سے پکڑی، دیکھیے کنگھی کر کے آپ سامنے سے پکڑی، یہ لیجیے آ گئی مٹھی داڑھی، کینچی ہاتھ سے پکڑی، اتنا آسان ہے نا، یہاں سے پکڑی، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے پکڑی، جو آگے آیا کاٹ دیا، پھر اس کے یہاں سے پکڑی، جو آگے بنا اس کو کاٹ دیا۔ بتاؤ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ داڑھی کو بنانا تو بہت آسان ہے، اس کے لیے حجام کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا آسان کام ہے داڑھی کو بنانا، ایک مٹھی کرنا بہت آسان، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب حجام کے پاس جاتے ہیں تو حجام باتوں میں لگا لیتا ہے اور کس سے سنانا شروع کرتا ہے، پھر کہتا ہے مولوی صاحب تھوڑی سی آپ کو ذرا بال آگے پیچھے کچھ ڈول کر دوں، کرتے کرتے ڈال بنا دیتا ہے، بالکل ڈال مانے گڑیا اور گڈا بنا دیتا ہے وہ۔ اب وہ بات میں کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، لہٰذا ایک مٹھی داڑھی رکھے، اور یہ داڑھی کا بچہ ہے، اس داڑھی کے بچے کو رکھنا بھی واجب ہے۔ اور داڑھی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ رکھی رکھی نہ رکھی نہ رکھی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بعض بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ داڑھی اگر رکھ لو تو پھر نہیں کاٹ سکتے، لیکن شروع میں اگر کاٹ لو تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ غلط مسئلہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے، اور داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی کے ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح یہ داڑھی کا بچہ ہے، اس کو بھی کاٹنا حرام ہے، اس کو بھی نہ کاٹے۔ اگر یہ منہ میں گھستا ہے تو اس کو پیار سے سمجھا کہ داڑھی کا بچہ ہے، بیٹا بابا کو میں منہ میں کیوں گھستے ہو بیٹا، ہو گیا نا جناب، یہ داڑھی کا مسئلہ۔ اور بالوں کو کالا کرنا، بالوں کو کالا کرنا یہ حرام ہے میرے دوستو، گناہ کبیرہ ہے۔ رنگ لگا سکتا ہے، اگر مان لو کسی کی بیوی کم عمر ہے تو رنگ بے شک لگا سکتا ہے، لیکن براؤن کلر لگائے، کالا نہ لگائے۔ لال مہندی ہے وہ ٹھیک ہے بالکل، وہ یہ اجازت ہے، کالا نہ کرے منہ کو، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بد اللہ، اللہ وجہ اللہ اس کا منہ کالا کرے جو بالوں کو کالا کرتا ہے۔ تو خطاب تو لگانے کی اجازت ہے، لیکن کالے رنگ کا اجازت نہیں ہے لگانے کی، زیادہ یہ ہو گیا نا رنگ۔ اور پھر بات یہ ہے کہ ایک بڈھا جو ہے، ایک بڈھا اپنے بالوں کو سفید بالوں کو کالا کر رہا تھا، اس کی بیوی نے پوچھا کس کے لیے تو بال کو کالا کر رہا ہے، تیری عمر خدا کو معلوم ہے، تیری عمر خدا کو پتا ہے اور تیرا طاقت مجھے پتا، تو کس کے لیے بالوں کو کالا کر رہا ہے، مصروف ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا کہا، اس نے کہا مصروف ہے جناب یہ کس بندوبست میں، مصروف ہے جناب یہ کس بندوبست میں، اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں۔ بھائی بڈھا ہو گیا، ختم بھائی بس کرو یار، لیکن کالا نہ کرے، رنگ لگا تھا ٹھیک ہے، کوئی منع تو نہیں ہے، شریعت نے جو منع نہیں کیا تو ہم بھی اس کو اجازت میں منع نہیں کریں گے۔ اب اس کے ساتھ مونچھیں ہیں، مونچھوں کا حکم کیا ہے، داڑھی کے ساتھ شامل ہے۔ اچھا داڑھی جو ہے یہ دار پہ، یہاں سے شروع کرے، ہاں یہ دیکھیے ایسے، یہ دار پہ یہاں سے داڑھی شروع کرے، اور یہ داڑھی جو رکھنے کا طریقہ دو جبڑے ہیں، جبڑا تین، جبڑا سن، جبڑا تین، جبڑا تانی، جبڑا سن، جبڑا تانی، اور جب اس کو نفر دیں گے تو جبڑا تین بن جائیں گے، التقائے جبڑا تین، التقائے جبڑا تین، تو اس کو ایسے رکھے۔ میرے شیخ نے ہمارے سہالوں پہ سکھایا، اور میں اس کو یوں بتاتا ہوں، ایک کام کرو مرغی کی بوٹی پھنساؤ یہاں پر، اور جو زیر بوٹی جو بال ہے اس کو مت کاٹو کیونکہ وہ مرغی کے سائے میں آ گیا، اور جو مرغی کے سائے سے بھاگ رہا ان کو کاٹ ڈالیے، دیکھیے آسان ہو گیا، کتنا آسان ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا کہ بال کیسے کیسے کاٹے ہیں، ایسے یہاں مرغی کی بوٹی پھنسائیے، جو بس بوٹی کے زیر سائے جو بال ہے اس کو مت کاٹیے، جو اوپر اوپر ہے اس کو کاٹ ڈالیے۔ اب رہی تھی اس کو کیوں کاٹے، وہ مصاحب ہے، کیوں کاٹے، اپنے گال کو فارغ البال کرے بھائی، اپنی بیوی کا چمبا لیتا ہے تو اس کو بھی تو موقع دینا چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ رکھے کہ بھائی کیا اس کو کہے کہ دیکھ تیرے لیے میں نے صاف کیا، میں بھی چمبا لیتا ہوں تو بھی مجھے برابر کر، پیار کا وعدہ 50-50، آدھا آدھا 50-50، سرارم پرارم، آج کیسا دیکھیے، کیسا دین کیسا سکھا رہا ہوں اپنے شیخ کی جوتیوں کے صدقے میں، ہسا ہسا کے کتنا ہو گیا نا جناب۔ اب اس کے ساتھ ہے، اچھا ہاتھ بنانے کا کیا طریقہ ہے، کہ داڑھی کے وہ بال، پوچھ رہے صاحب داڑھی کے وہ بال جو گلے کے وہ بال جو داڑھی کی طرف آ رہے ہیں ان کو نہ کاٹیں، کیوں نیک صحبت میں آ گئے وہ، اور جو داڑھی سے نیچے سینے کی طرف جا رہے ہیں ان کو کاٹ ڈالیں۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، کیوں نیک صحبت سے بھاگ رہے ہیں، اوکے نا جناب، یہ داڑھی کا مسئلہ، داڑھی مکمل ہوگی۔ اب اس کے ساتھ جڑواں شہر بھی ہے، یہ مونچھیں ہیں۔ مونچھوں کا مسئلہ کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ ولم یرد علی حوضی، میرے حوض پر اور حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور منکر نکیر، اس کے پاس جب آئیں گے سزا حالت ختم میں آئیں گے۔ اور ولم عذاب علیم، شراب امام مالک میں شیخ الحدیث صاحب رحمتہ اللہ نے حدیث شریف نقل کی ہے۔ لہذا بڑی مونچھیں کس کی کہتے ہیں کہ جو یہ شفاعت اولیاء کا طرف آخر، صحیح عبارت کیا، شفاعت اولیاء کا طرف آخر، یہ کنارہ اوپر والے ہونٹ کا یہ کنارہ، جو مونچھ اس کنارے پر آ گئی وہ بڑی مونچھ کہلاتی ہے۔ لہذا مونچھ کو دور رکھے، یہ تو ہے پاس درجہ پاس، اور ہم کیا کہتے ہیں اول آنا نا ہر چیز میں۔ ایک ہے بیوی ملے گی کم خوبصورت ہے، اور بیوی ہے زیادہ خوبصورت ہے، کون سی پسند کرے گا بھائی، زیادہ والی، کم والی نہیں نا۔ تو پھر اعلیٰ درجہ دین میں کیا ہے کہ بالکل باریک کر دے، قینچی کے ساتھ اس مونچھوں کو بالکل باریک کر دے، عزت نہیں ہے۔ کیوں جناب، اگر مونچھوں میں عزت ہوتی، مونچھوں میں عزت ہوتی تو سب لوگ دیکھ لیجیے اولیاء اللہ دعا انہیں سے کراتے، اور اولیاء اللہ کا شان، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، اولیاء اللہ کا طریقہ کہ وہ اپنی مونچھوں کو باریک کرتے ہیں۔ لہٰذا مونچھوں کو باریک کریں، افضل درجے پہ کیوں نہیں آئی، دین میں ترقی نہیں کرنی چاہیے۔ مکہ کہتے ہیں جی کاروبار میں ترقی کے لیے میں قرضہ مزید لے رہا ہوں اور محنت کروں تاکہ میرا کاروبار بڑھ جائے، بھائی دین میں بھی تو بڑھنا چاہیے آگے، مونچھوں کو بالکل باریک کر دیں۔ یہ ہو گیا دو کام، عمل سارے بتا رہا ہوں تاکہ ہماری زندگی بالف ہو جائے، دو کام۔ تیسرا کام کیا کرے، اپنی شلوار کو ٹکنے سے اوپر رکھے، ٹکنے سے، ٹکنے چھپانا مردوں کے لیے حرام ہے، جب وہ کھڑے ہوں جب چل رہے ہوں، اور یہ حکم نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ کھڑے ہو رہے اور چلنے ہونے کی حالت کا حکم ہے، اور بیٹھے میں چھپ جائے کوئی گناہ نہیں، اور وہ بھی وہ لباس جو اوپر سے آ رہے ہیں، جیسے چادر ہے، شلوار ہے، کرتا ہے، جبا ہے، اگر موزے سے چھپ جائے تو شیخ فرما سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ تحقیق بدل المجہود فی حل ابو داؤد، علامہ خلیل احمد صاحب، خلیل آیا نا، خلیل مولوی خلیل صاحب بیٹھے ہیں وہاں، علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب بدل میں یہ بات لکھی ہے، ہو گیا نا کیا۔ اور عورتوں کے لیے تخمیر چھپانے کا حکم ہے، اب عورتیں جو ہے وہ اپنی پنڈلی کھول رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں، پنڈ لی، یعنی پنڈ لے لیا، سارے پنڈ لے لیے انہوں نے عاشقوں کے۔ اس لیے میرے دوستوں شلوار کو اوپر رکھے، دادا میں نے اپنے شیخ کو ساری زندگی کی دیکھا، بیٹھ رہے ہیں چھپ جائیں دیکھیے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حضرت جب کھڑے ہوتے سب سے پہلے اپنی شلوار کو پکڑ کر اوپر کرتے، یہ طریقہ ہے میرے دوست۔ ہاں، جس کو اللہ پیارا ہوتا ہے وہ اپنی ہر سانس کی نگرانی کرتا ہے، اس لیے یہ درد دل حاصل کرے، تین چیزیں ہو گئی نا۔ چوتھا کام کیا کرے، چوتھا کام یہ کرے اپنی نظر کی حفاظت کرے، کمینے پن کا کام ہے یہ، بد نظری کرنا، عورتوں کو دیکھنا، لڑکوں کو دیکھنا، رشتے داریوں کو دیکھنا اور دیکھ کے ہم تو، ہماری نیت صاف ہے، ہمارا دل صاف ہے، نظر صاف ہے، ارے صحیح ہے، نظر صاف ہے، دل صاف ہے، پاجامہ ناپاک ہے لیکن، اور اگر کوئی کہے میرا پاجامہ ناپاک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرو کہ پاجامہ ناپاک کیوں نہیں ہو رہا۔ جس چیز سے ناپاک ہونا چاہیے، خوشبو لگے خوشبو آنی چاہیے، بدبو سے بدبو آنی چاہیے، کیا بات ہے کہ تو دیکھ کر کچھ ہے حرکت نہیں ہو رہی، تیرا فوجی جو ہے وہ بالکل لیٹا پڑا ہے، اٹینشن ہی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی جو ہے ریٹائر ہو چکا ہے، کسی کام کا نہیں ہے وہ۔ تو پاجامہ ناپاک کیوں نہیں ہو رہا جبکہ اس کام میں یہ ہے بھائی، تقاضا رکھا ہے کیسے نہیں، تقاضا ہے کہ نہیں ہے، ہونا چاہیے بھائی، تک دیکھ کر شہوت ہوتی ہے، تو کیا بات ہے کیوں نہیں ہو رہی شہوت۔ یا تو میرے شیخ فرما سے دو بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نامرد ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ بول رہا ہے، ہوتا اس کا بھی ہے لیکن بولتا نہیں ہے، ہم بڑے پاس ہیں۔ پھر جب پاجامہ کسی دن کھلے گا نا، دلیل پکڑا جائے گا، اس وقت پتا چلے گا کہ جو چھپاتا تھا، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے لیے حکم کو مان لے۔ اور نامحرم رشتے داریاں ان کو بھی بیٹی کہنا چھوڑ دے، بیٹی بیٹی بیٹی، زیادہ ان کی پیٹی کے چکر میں نہ گھومے کہ پیٹی کھلواؤں گا بیٹی کی، جس سے پردہ ہے اس سے پردہ کرے. ہمارے بزرگوں نے، میرے شیخ فرماتے کہ شاہ دلغی صاحب پوری رحمت اللہ نے، جو میرے دادا پیر تھے، وہ اپنی جوان بیٹیوں کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب سمجھ میں آنے لگی. وہ کیسے پتہ ہے؟ اب حالات پڑھتے ہیں اخبار میں کہ بیٹی اپنے باپ سے محفوظ رہیں گے. اب حالات پڑھے اب سمجھ میں آنے لگا. اللہ اکبر، ان اولیاء اللہ کی وہ مقام کہ اس وقت وہ بات سمجھ میں آئی اس کی کہ جو آج ہماری بے وقوفی ہماری عقلوں میں اب آ رہی ہے، وہ تو وہ لوگ سمجھے. اتنا بھی معاملہ کیا کہ جوان بیٹی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے. یہ پتا چلا کہ آج ہے، آج کیا عالم ہے، آج کیا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بے باپ اور بیٹی. تو آپ ٹی وی بھی کہتے ہیں ننگے پروگرام کیبل ہے، بڑے خوش ہے جی، ترقی یافتہ ہے. اس لیے اپنی عورتوں کو ٹی وی مہیا کرنا، یہ اپنی حماقت اور یعنی اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مارنا ہے کہ دیکھو تم ٹی وی طریقے سیکھو، عشق بازیاں کیسے لڑائی جاتی ہیں، گھر سے کیسے بھاگا جاتا ہے، سیکھو طریقے، پھر اس کے بعد لڑاؤ عشق سب سے، محلے سے سب سے لڑاؤ سے. اس لیے میرے دوستو، اپنی جب اولاد، اپنی بیویاں اور ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. وہ کہتے ہیں ٹی وی گھر میں دے رہا ہے، سیکھو طریقے. اس میں کیا ہے؟ اس میں تو یہ سب سکھائے جاتے ہیں، ڈوک ٹاکا چوری اور سب. یہ لگا آج عجیب ہے، ہمارے کراچی شہر میں، مولانا ہمارے کراچی شہر میں لڑکیاں ڈاکے ڈالتی ہیں، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے کراچی کے اندر لڑکیاں ڈکیتیاں کرتی ہیں، ٹاکا، ایک ہوتا ہے چوری، ایک ہوتا ہے ڈاکا، ڈاکے ڈالتی ہیں. صرف مال پر نہیں، لام پر بھی ڈاکے ڈالتی ہیں، دونوں ڈاکے ڈالتی ہیں. یہ ہمارے شہر کے اندر بندوق سے لے جاتی ہیں، لاؤ مال نکالو. پھر جب سب مال نکلوا رہے تھے، دیکھتے ہیں تگڑا آتی ہے، کہتے ہیں لام بھی نکالو. یہ ہمارے شہر کے واقعات ہیں جناب، ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں ہمارے یہاں کراچی میں. اس لیے میرے دوستو نظر بچائے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زانی کا ازکا نہ ہو، یہ تمہاری پاکی کے لیے ازکا. ازکا جو ہے یہ اس میں تبدیل ہے، اور اس میں تبدیل کے اندر مصدر کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے. لہذا سب سے زیادہ پاکی جو تزکیے کی تمہیں ملے گی، جب جب ملے گی وہ نظر کی حفاظت میں ملے گی. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اور پھر اگر یہ تم بے کمینے پن کا کام کرو گے تو نجیب جنسی ہے، کیا ہوگا؟ لیلاؤ کے لیلا ان کا حسن تو بگڑ جائے گا، بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. روتے پھرو گے لیکن جوانی برباد ہو جائے گی. میرے شیخ فرماتے ہیں، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہارے حسن پانی میں، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہارے حسن پانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں. یہ تو ہم سے پوچھو نا، جوان آتے جی شادی ہونے والی ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ شاہ صاحب وہ ذرا کچھ عادتیں خراب تھیں. میں ایک بات ابھی رمضان سے اس سے چند دن پہلے ایک جوان میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے غلط عادت ہے غسل خانہ میں جایا کرنے کی. کہا میرا باپ کبھی بھی مجھے شادی کے لیے کہہ سکتا ہے، اور جس دن اس نے مجھے کہہ دیا میں انکار نہیں کروں گا، لیکن میں بالکل فارغ ہوں، کیونکہ مٹھی مار مار کے میں ختم ہو گیا. بالکل جوان، بالکل 20 سال عمر اس کی. اس نے کہا میں ختم ہوں، اور مجھے ڈر ہے جس دن میرے باپ نے مجھے کہہ دیا شادی کرنی، جہاں میں منع نہیں کر سکتا، کیوں میں ہمارا قبیلہ اور خاندان ایسا ہے، انکار نہیں ہو سکتا، جو کہہ دیا پھر کرنا پڑے گا. اب رو رہا ہے، اب کیا کروں؟ میں نے کہا ظالم، کیا کام کیا کرتے ہیں؟ یونیورسٹی کے قریب ایک جگہ اس کا کوئی کام ہے، کیا کام ہے نہیں بتاؤں گا، لیکن یونیورسٹی جہاں لڑکے نکلتے ہیں. میں نے کہا تم وہاں سے ہٹو، جب وہاں رہو گے نظر کی حفاظت مشکل ہے. خود کہہ رہے کہ میں دیکھتا ہوں میں گرم ہو جاتا ہوں، پھر گرم ہوتا ہوں تو یہ کام کرتا ہوں. تو بھائی اللہ تعالیٰ یہی تو فرمایا، دل کا حدود اللہ فلا تقربوا، تم وہاں مت رہو. لعنت بھیجو ایسی روزی پر، کیا اللہ تعالیٰ روزی وہی ہے سب سے، نافرمانی سے روزی ملے گی. چٹنی روٹی کھا لو لیکن اللہ کو ناراض مت کرو. اس لیے دوسرا چوتھا کام کیا کرے؟ نظر بچائے. صرف عورتوں سے نہیں، لڑکوں سے بھی نظر بچائے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تنظروا الی المردات، امرت لڑکوں کو مت دیکھو. کیوں؟ کیونکہ ان لڑکوں کے اندر حوروں کا عکس ہے. اس لیے ان سے بھی نظر بچائے، سب سے لے کر پاؤں تک ان کو نہ دیکھے. اور دینداروں کے لیے یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے. جی جناب، دینداروں کے لیے یہ فتنہ زیادہ بڑا ہے، کیونکہ عورتوں کے ساتھ کوئی داڑھی والا ٹوپی والا کسی عورت کو دیکھے گا، سویدھا خیریت ہے، کس کو تاڑے ہو؟ اب وہ عورت بھی کہے گی مولوی صاحب کیا دیکھ رہے ہو، کرامی کا وزن ملے گا وہ عورت ہی بولے گی. لیکن لڑکے کے ساتھ کتنا خطرناک ہے. کیوں؟ لڑکے کو کہہ دے گا میرا منہ بولا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے. ہاں جاؤ
جاؤ.
اچھا ہاں اچھا جاؤ، پھر ملاقات ہوگی. میرا بھائی ہے اور میرا رشتہ دار ہے، میرا شاگرد ہے، بہت سارے بہانے ہیں، نس لگا سکتا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں لڑکوں سے تو اتنا بچو عورتوں سے زیادہ، کیونکہ عورتوں سے تو خود بخود بچے گا. عورتوں سے تو خود بخود دکھائے گا تو سب داڑھی ٹوپی ہے کہیں گے وہ کیا صاحب کیا حرکتیں کر رہے ہو. اس لیے میرے دوست لڑکوں سے بھی بچے. چار کام ہو گئے نا ہمارے سالے، چوتھا کام اور پانچواں کام کیا کرے، دل کو بھی محفوظ رکھے، اکیلا نہ بیٹھے، دوستوں میں رہے، نیک دوستوں میں دل کی حفاظت رہے گی. میرے دوستوں میرے شیخ فرماتے ہیں یہ پانچ کام کر لو، یہ عمل صالح ہیں. انشاءاللہ اس پانچ کام پر ہمت، اس پانچ کام سے ہمت کر لو. اور ہمت کہاں سے ملے گی؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی. ہمت حاصل کر لو، اس کی بدقدر سے تمام اعمال صالحہ پر عمل کی توفیق اور اعمال صالحہ سے اجتناب کی توفیق ملے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی وہ دولت اور وہ مزہ عطا فرمائیں گے کہ میرے دوستوں کے ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ارے کسی کا موبائل نہیں ہے وہ والا خاص والا، وہ ایک موبائل ہوتا نا جی ٹارچ والا، یہ دیکھو لاؤ ادھر لاؤ. بس ٹھیک ہے، ایسے صحیح. تمہارا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم لوگوں کا کیا حال ہے، ابھی ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں. دیکھو ہماری طرف نہ مارو منہ پہ، اوپر کی طرف. ہاں ابھی کیا عالم ہے کہ ابھی ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور نیک کام بھی کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ابھی تمہیں مٹی جنا خاکامے سو مجنو گنت، ابھی تمہیں گناہوں کے ساتھ عبادت میں اتنا مزہ مل رہا ہے. ابھی انا للہ و انا الیہ راجعون، بجلی جانے کی سنت بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لو بھائی کس کا موبائل ہے؟ اچھا یہ بجلی جانے کی سنت بھی ہے، بجائے اس کے کہ جب بجلی جائے گا تیری ماں کی سالے پھر چلے گا. ہمارا تو یہی ہوتا ہے نا، ارے سالے فلاں نے یہ کر دیا. جیسے ایک بچے سے استاد نے پوچھا بتاؤ بیٹا بجلی کہاں سے آتی ہے، اس نے کہا ماموں کے گھر سے. پوچھا وہ کیسے، اس نے کہا جب بجلی جاتی ہے اپنا کہتے ہیں سالوں نے پھر بند کر دی. تو بجائے اس کی گالیاں دینے کی میرے دوستوں سنت ادا کرے. کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایک سنت ادا کرے گا سو شہید کا ثواب ملے گا. گالیاں نہ دے بس یہ سنت ادا کرے. تو مولانا رومی کیا فرماتے ہیں، جدا خاک آدھے تو مجنو گرد، مٹی ملا کھوٹ تجھے مست اور پاگل دیوانہ بنا رہے، صاف پھر باشد مدانت کیوں گنت. جب تو گناہوں کو سو فیصد چھوڑ کر ایک اللہ کا نام لے گا تب تجھے ایک اللہ کے نام میں کیا لذت کیا لطف اور کیا مزہ ملے گا. فرماتے ہیں میں بتا نہیں سکتا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کو راضی کر کے خوش کر کے دیکھے، اللہ نے جو مزہ اس میں رکھا ہے وہ گناہ گار کیا جانے، وہ گناہ گار کیا جانے. اور گناہ کی لذت کیا ہے، گناہ کی لذت ایسی ہے کہ خارش اس وقت تو بڑا مزہ، لیکن پھر اللہ کے عذاب میں جو جوتے پڑتے ہیں اس سے بڑھ کر دنیا میں پاگل اور احمد کوئی نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوستو اللہ کو راضی کرنا یہ بالطف زندگی کی ضمانت ہے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اچھا ایک دو مسئلے بتا دیتا ہوں. نمبر ایک مسئلہ، ہم کو اکثر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ امام کے ساتھ ہم شامل ہوتے ہیں، اب تکبیر استحضاری نا ہماری رہ جاتی ہے اول، پھر امام قراءت شروع کر دیتا ہے. اب اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب ہم ثنا پڑھیں کہ نہیں پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا کہلاتی ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ امام نے اگر قراءت شروع کر دی تب کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، تو انسان خاموش، اب خاموش ہو جاؤ. لہذا اگر کسی نے ثنا شروع کی تھی مکمل نہیں کی لیکن امام نے قراءت شروع کر دی، اب خاموش ہو جائے، جہاں ثنا جتنی پڑی تھی وہیں چھوڑ دے، مکمل نہ کرے اس کو. ایک مسئلہ. اب یہ تو ہوا وہ نمازیں جس میں قراءت بلند کی جاتی ہے، اب وہ نمازیں جتنی نمازیں جیسے ظہر ہے اور جیسے عصر کی نماز ہے اس میں کیا کریں، تو اس میں یہ کرے کہ اندازہ لگائے کہ امام نے اگر قراءت شروع کر دی ہے، اگر اندازہ ہے نا، اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں پڑھ لے گا، اگر قرآن شروع کر دی ہے تو نہ پڑھے، لیکن ہے کہ ابھی امام نے شروع نہیں کی ہوگی تب اس وقت تک پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ ہو گیا ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، امام کی اقتداء واجب ہے، لہذا پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ امام اگر رکوع میں چلا جائے فوراً رکوع میں چلا جائے. اب امام رکوع میں چلا گیا، ابھی ہاتھ باندھے ہوئے پھر آرام سے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں رکوع کے اندر، اور امام رکوع سے کھڑا ہو گیا یہ اپنی تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، یا سجدے سے اٹھ گیا سجدے میں دیر تک دو دو تین تین تسبیح اور بھی پڑھے جا رہے ہیں، تو میرے دوستوں یہ درست نہیں ہے. امام کے ساتھ ساتھ رہے، امام کے ساتھ ساتھ رہے، یہ دو مسئلے ہو گئے نا. بس تاکہ میں نے کہا کہ کچھ ناگانا ہو، وقت کافی زیادہ ہو گیا. اللہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عمل کی پیالہ ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما، گندے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، پاکیزہ اعمال عطا فرما، شریعت و سنت کے مطابق بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو باتیں پیش کی گئی مقرر کو، سامعین کو، ہم سب کو اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما، لذت اپنے قرب کی لذت کامل عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اللہ والا بنا، اور بالطف پاکیزہ حیات ہماری جانوں کو عطا فرما، ہر گناہ نافرمانی سے بچا، اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل یا اللہ تعالیٰ اہل مرض کو اہل شفا بنا، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، ہم سب کو رزق حلال آپ فراوانی اور عافیت کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.